مرثیہ کہنے والے کا کام کیا ہے؟ وہ جذبات کو استعمال کرے گا، ایک منظر کی عکاسی کروائے گا، اس میں وہ باؤنڈڈ ہوگا کہ ہسٹری کا سہارا لے اور ہسٹری سے باہر نہ نکلے، نہیں، وہ منظر کشی کرے گا اور وہ جواب میں فوراً کہہ سکتا ہے میں مورخ نہیں ہوں، تمہیں ہسٹری پڑھنی ہے، ہسٹری کی بک اٹھاؤ، میں شاعر ہوں، میں نے مرثیہ کہا ہے. یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم نے میر انیس کے ساتھ کی ہے. ہم نے میر انیس کا مرثیہ پڑھا اور مرثیہ میں جتنی تفصیلات تھیں یہ سمجھا یہ ہسٹری ہے. اور میر انیس پہ کوئی گرفت کر سکتا ہے کہ آپ نے تو ایسے منظر کشی کیے جیسے ہندوستان کے کوئی خاندان کی بات ہو رہی ہے؟ آپ تصور فرمائیے، جت آپ مرثیہ اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے، سنیے، اور آپ ماشاءاللہ بچپن سے سن رہے ہیں، آپ کسی بھی شہید کی الوداع کے منظر کو میر انیس کی زبان سے سنیے، صحیح ہے؟ اور اس کے بعد اس منظر کو سننے کے بعد آپ کو فوراً ایسا لگے گا جیسے لکھنؤ میں کوئی خاندان کسی سے الوداع کر رہا ہے، صحیح ہے؟ اور یہ منظر کشی کہاں کی ہے؟ کربلا کی ہے. اچھا، وہ بھی لکھنؤ کا وہ خاندان جو میر انیس کے زمانے میں رہ رہا ہو، آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج کے لیے وہ پھر اجنبی ہے، پھر وہ اس سے پہلے والے کے لیے بھی اجنبی تھا. میر انیس نے کیا کیا؟ میر انیس نے دیکھا اور ان کا مقام بہت بلند ہے. میں کہہ رہا ہوں میر انیس، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، کو یہ نہ سمجھے میں میر انیس پہ گرفت کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، ہمارا مقام بھی نہیں ہے ایسا. انہوں نے، بندے خدا نے شاعری میں اس پائے پہ تھے کہ شاید غالب سے بھی آگے جاتے، لیکن انہوں نے محصور کیا حب حسین میں اپنے آپ کو مرثیہ کے اوپر. انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی قربانی دی، انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا مرثیہ کے لیے. خدمت گزاران اہل بیت اطہار، جتنے شعرا ہیں جنہوں نے خدمتیں کی اہل بیت اطہار کی، ان کے پڑھنے والے سب کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اب سوال یہ ہوگا کہ کیا مثال کے طور پر کوئی میر انیس سے کہے کہ بھئی آپ نے جو الوداع کا منظر کھینچا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ منظر نظر نہیں آتا، یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے محلے کے اندر کوئی لکھنؤ کا خاندان تھا جو الوداع کر رہا تھا، آپ نے وہ منظر کھینچ دیا. میر انیس کہیں گے ہاں میں نے ایسے ہی کیا، بالکل ایسے ہی کیا. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ وہ کہیں گے میں مورخ نہیں ہوں، میں شاعر ہوں. شاعر کا کام بیان تاریخ نہیں ہے، شاعر کا کام ہے جذبات کو، احساسات کو لوگوں کے اندر اٹھانا. تو شاعر کا کام یہ ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم شاعر کے کام کو مورخ سمجھ رہے ہیں. اور جب مورخ سمجھ رہے ہیں تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کہیں پہ ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آیا کربلا کے بارے میں اور کسی نے ریفرنس میں کہا دیکھیں میر انیس نے یہ کہا ہے. ارے بھائی، میر انیس مورخ ہیں کیا؟ میر انیس شاعر ہیں، انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جذبات کی عکاسی کی ہے، لیکن وہ انڈیا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے انڈیا کے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہاں کی عکاسی کی ہے. عربوں میں وہ رسم ہے ہی نہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، عربوں میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں اصلاً جو انہوں نے بیان کی ہیں. آپ کو کبھی موقع ملے، اگر آپ کو میری بات پہ تھوڑا سا اس پہ کام کرنا کا دل چاہے آپ کا، تو جو میر انیس نے حضرت علی اکبر کی الوداع کو لکھا ہے، کبھی اس کو دیکھیں. جو حضرت قاسم کا الوداع لکھا ہے، میر انیس نے حضرت قاسم کا الوداع بہت تفصیل سے لکھا ہے، بے انتہا تفصیل سے لکھا ہے. اور یہ ایک انتہائی باریک نقطہ ہے جس کی طرف قطعا اس وقت اشارہ نہیں کروں گا، آپ کا ذہن ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ کہ برصغیر کی عزاداری میں اور ایران اور عراق کی عزاداری میں فرق کیا ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ اس پرسپیکٹو سے نہیں سوچیں گے آپ کا کام بھی شاید نہ ہو. آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ مثال کے طور پر کمپیوٹر سائنسز میں آپ نے کام کیا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا اس کس کا کام ہے؟ یہ اس کا کام ہے جس نے سوشل سائنسز میں کام کیا، وہ جا کر اسٹڈی کرے. جیسے کہ کراچی میں ایک خاتون میرے پاس آئی امریکہ سے اور انہوں نے پی ایچ ڈی کرنا تھا حیدرآباد کی عزاداری میں، اور انہوں نے میرے سامنے کہا، میں نے کہا محترمہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا، یہ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا ہے. اور جیسے انہوں نے چند جملات بوجھے، مجھے پہلی دفعہ ایک خاتون ملی جو اس معاملے کو سمجھنے کے قابل ہو گئی، اور میں دعا کی کہ اللہ کرے کہ ان کا تھیسس بن جائے اور وہ تھیسس پبلش ہو جائے. کیونکہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، ابھی تک 30 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے اور تقریباً 20 سال انہیں سوشل سائنسز سے وابستہ ہوئے ہوئے، جس نے اس بات کو اس پرسپیکٹو میں جا کے دیکھا ہو کہ ان تینوں کی عزاداری کا پرسپشن اور لوکل کلچر کی وجہ سے فرق کیا پڑا ہے. انہوں نے اس بات کو فیل کیا، انہوں نے اس بات کو فیل کیا. اور اگر کوئی اس بات کے اوپر ہوم ورک کرنا چاہے، کوئی سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، تو میں اس کو بتا دیتا ہوں، وہ صرف اتنا کرے، اردو کی جو اوریجنل کربلا کی داستان لکھنے والی، کربلا کے واقعے لکھنے والی کتابیں، اردو کی اوریجنل ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اردو کی اوریجنلی کربلا کے واقعے کو لکھنے والی کتابیں اس کے مصائب کے حصے کو اٹھائے، اور پرشیا فارسی میں جو اوریجنلی فارسی میں مصائب لکھنے والی کتابیں تھیں ان کے مصائب کو اٹھائے، اور وہ جو عربی میں مصائب لکھنے والی کتابیں ان کے مصائب کی کتابوں کو اٹھائے. تینوں کے ریفرنس ایک جیسی کتابیں ہیں لیکن تینوں کا ڈسکرپشن علیحدہ ہے، جس طرح سے پیش کیا گیا ہے وہ علیحدہ ہے. باتیں تبدیل نہیں ہوں گی. اگر مولا سعید الشہدا نے ایک جملہ لکھا ہے اور مثال کے طور پر کسی مورخ نے یا مثلا شیخ مفید نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا سعید الشہدا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وہی جملہ اردو میں ہوگا، وہی فارسی میں ہوگا، وہی عربی میں ہوگا، لیکن جس طرح سے اردو والے نے پیش کیا ہوگا وہ بہت مختلف ہے اس سے جو فارسی والے نے پیش کیا ہوگا. اور بس آخری جملہ میں اپنے اوپر ضبط کرتے ہوئے کہ اس سے آگے زیادہ نہ بولوں اس معاملے کے اوپر کہ نہ موضوع ہے نہ محل ہے اس کا، 18 صفحے حضرت قاسم کی الوداع پہ اردو میں لکھا ہے، اور یہی کام اگر فارسی میں جائے گا 4 صفحے میں ہے، اور مولا ابو الفضل کے الوداع کے اوپر اردو کے اندر اس نے 3 صفحے کے اندر بیان کیا ہے، اور یہی کام فارسی میں گیا تو اس نے حضرت قاسم کے اردو کے بیان کے برابر وہاں پہ مولا ابو الفضل کا بیان کیا ہے. فرق کیا ہے؟ میں اس کوشچن کو یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرق. بہت بڑا ایک کلچرل گیپ یہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے. اور اب آپ اس کلچرل گیپ کو اس طرح سمجھیں گے کہ آپ جب جلوس نکال کے کھڑے ہوں گے اور کوئی ایرانی اور عراقی جلوس نکال کے کھڑا ہوگا تو دونوں کے جلوس کے ظاہر میں تھوڑا تھوڑا سا آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا. اور اس طرح اس سے بھی گہری چیزیں آتی رہیں گی. بہرحال میں اس بات سے، اس بحث سے جلدی سے باہر آ جاؤں، میں بار بار سوچ رہا ہوں اور میرا دل مجھ سے اندر سے کہہ رہا ہے کہ اس گفتگو کی یہ جگہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دو باتیں ایسی کہی گئیں کہ جس میں یہ ضروری پڑا، ذہن میں آیا کہ نہیں اس کو کچھ نہ کچھ یہاں پہ برس کر دینا چاہیے. اور یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں یہ صرف آدھا بیان ہے، اس پہ کوئی گرفت نہ کرے، یہ صرف آدھا بیان ہے، یہ پورا بیان نہیں ہے. بس اگر کل کوئی میرے پاس آ کر کہ آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں بات کہی تھی اور اس بات میں مجھے یہ چیز ابھی کوئی آپ نے تشریح نہیں کی، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی تشریح نہیں کی، یہ صرف بات دعوے کے طور پر یہ سمجھ دیجئے ایک تھیوری کوائن کی گئی ہے، اس کے اوپر گفتگو باقی ہے، اس کے اوپر ثبوت باقی ہیں، اس کے اوپر دلائل باقی ہیں، یہاں تک کہ تھیوری اسٹیبلش پروف فیکٹ میں تبدیل ہو جائے. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد یا علی. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل. میں آپ کو ایک اعتبار سے، چونکہ ہم لوگ تو سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں آگے آ جائیں اور جگہ ہے یا نہیں ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے آپ بیٹھے ہیں کم سے کم اس کے آدھے یہاں پر بہت آسانی سے اور بھی آ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جب ضرورت پڑی تو ہم بٹھوا بھی دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو آپ بیٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. باقی دوستوں کی جگہ بن گئی ہے اور وہاں پہ بھی جگہ ہے تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل. تو احسان محترم، دو باتیں بہت امپورٹنٹ آج ہوئیں، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنا پرسیپشن اسلامک تھیوری کے حساب سے، اسلامک پرسیپشن کے حساب سے صحیح کرنا ہوگا بعض ٹرمنالوجیز کے سلسلے میں، جن کا تعلق کچھ کا اکنامکس سے ہے، کچھ کا تعلق سوشل سائنسز کی دوسری برانچز سے ہے، اور وہ ہے جو ہم لوگ کامنلی استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمیں جس طرح سے چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر لوکل کلچر کے انفلوئنس کو چیک کرنا ہوگا، جو غلط نہیں ہے، قطعاً غلط نہیں ہے، لیکن اس کو ریالٹی نہ سمجھ لیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ایک علم کی تشبیہ بنائی ہے، علم کی تشبیہ بنائی ہے. اب میں آپ سے مثال کے طور پہ، میں نے جیسے علم کی تشبیہ دیکھی، اب میں کہوں جو مولا کے ہاتھ میں علم تھا وہ ایگزیکٹلی یہی تھا، بنانے والے کا دعویٰ ہے کیا؟ یہ نہیں. بنانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہی علم ہے؟ نہیں. اسی علم جیسا ہے بالکل. نہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ اس کی صرف شباہت ہے اس کی یاد دلانے کے لیے. بھائی کسی نے مثال کے طور پر 10 میٹر اونچا علم بنایا کراچی کے اندر, کسی تصور میں ہے کہ لشکر کا علم 10 میٹر اونچا ہو؟ نہیں ہوگا. اس پہ گرفت کریں ہم کیا کہ تم نے کیوں اونچا علم بنایا؟ نہیں. وہ کہے گا میں نے کب دعویٰ کیا کہ مولا کے ہاتھ میں 10 میٹر کا علم تھا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی یاد دلانے کے لیے یہ علم بنا رہا ہوں. اب ہماری غلطی ہوگی کہ ہم اس پرسپشن کو نہ سمجھ سکیں, اس ڈفرنس کو نہ سمجھ سکیں. مرزا انیس کے اوپر اس لیے گرفت نہیں کی جا سکتی. میں بار بار ان کا دفاع کر رہا ہوں. میں بہت ڈرتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی غلط نہ سمجھنے لگے, کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا سمجھنے لگے کہ مولانا صاحب نے میر انیس پہ تنقید کی. نہ ہو خطر, خدا کی پناہ کہ میں ان پہ تنقید کروں. خادم اہل بیت کے اوپر پوری زندگی بیچارے نے اہل بیت کی خدمت پہ لگائی. یا مثلا کوئی یہ کہے کہ وہ مولانا کہہ رہے تھے کہ اب سے میر انیس کی مرثیہ نہیں پڑھنے. اللہ اکبر, کب کا؟ کوئی کہے تو غلط کہہ رہا ہے. ہم نے کب کا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پڑھو. وہ خادم اہل بیت تھے, انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. اور اسی طرح جو دوسرے لوگ تھے, اب اچانک ذہن میں آ گیا جیسے سید سبط جعفر صاحب, ماشاء اللہ خدمت ہی خدمت. یہ لوگ خدا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام, انہوں نے خدمتیں کی ہیں تو ہم اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں. ہم اب اہل بیت کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنے خون ہیں جنہوں نے اس فرش ادا کو رنگین کیا ہے جس کو اوپر ہم لوگ بیٹھے ہیں. تو ہم سب ان لوگوں کے مدیون مقروض ہیں. ان سب شہداء اسلام کی مزید مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. دین اسلام کہتا ہے گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے یہ مردہ ہیں. اچھا مردہ نہیں ہے تو زندہ ہیں کیا؟ آپ کسی ڈیڈ باڈی کو زندہ کہیں گے؟ آپ کسی ڈیڈ باڈی کو زندہ کہتے نہیں. اور خدا کہہ رہا ہے تکلفاً زندہ نہیں کہنا, یہ زندہ ہے. ٹھیک ہے, تکلفاً بھی زندہ نہیں کہنا, یہ واقعاً زندہ ہے یہ. اور مردہ تو ہرگز نہیں کہنا. گمان بھی نہیں کرنا, لا تحسبن, گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ جو ڈیڈ باڈی تم دیکھ رہے ہو نا دین اسلام کی راہ میں مارا گیا ہے, یہ مردہ ہے. گمان بھی نہیں کرنا, زندہ ہے. اور تکلفاً زندہ نہیں ہے, واقعاً زندہ ہے یہ, واقعاً زندہ ہے. یہ فرق ہے ہمارا دین اسلام کے تعلیمات سے. ہم اس کو مردہ کہتے ہیں. ہم جس کا دماغ کام نہ کرے, جس کے دل کے اندر مزید دھڑکن نظر نہیں آ رہی, اور جو میڈیکل سائنسز کے دوسرے پیرامیٹرز ہیں ان کو دیکھیں نہ ملے, اس کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ مر گیا ہے, معاملہ ختم. اور قرآن کریم کیا فرمان کہہ رہا ہے؟ گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مرا ہوا ہے, مردہ ہے, یہ مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. اب اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مریں گے, امام فرماتے ہیں اور بہت عجیب بہت نفیس قول فرمائے کہ الناس نیام اذا ماتن تبہو. مولا کا یہ فرمان غرر الحکم کے اندر موجود ہے. نہج البلاغہ کے اندر شاید نہیں ملے گا آپ کو, غرر الحکم کے اندر ہے, یا اگر شاید نہج البلاغہ میں بھی ہو, میں ابھی میں نے غرر الحکم سے کوٹ کر رہا ہوں. اس میں فرمایا الناس نیام اذا ماتن تبہو, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. جو آدمی مرتا ہے وہ ہمارے نزدیک کبھی جاگتا ہے؟ ہمارے نزدیک سویا ہوا آدمی تو سویا ہوا ہوتا ہے, مرا ہوا آدمی تو سوئے ہوئے سے بھی بدتر ہوتا ہے. اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جاگ رہے ہیں, چل رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں, اور جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. کتنا عجیب ہو گیا, بالکل مختلف. کیوں؟ دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے. اب جو دین ہم سے کہہ رہا ہے وہ کہ چیزوں کو اس طرح دیکھنا سیکھو, ایسے بھی تو دیکھو تم چیزوں کو. اور یہ جو آپ کی خدمت میں 2 دن میں اس روایت کو عرض کیا گیا, اس کا ایک کمال یہ ہے کہ انسانوں کو اس طرح دیکھنے کے قابل بنائے, پھر اس طرح دیکھنے کے قابل بنائے. اور دنیا ہمیں کیسے بنائے گی؟ دنیا ہمیں اپنی طرح دیکھنے کے قابل بنا رہی ہے. یہ جو اصلی مشکل ہے وہ اسی دیکھنے کے انداز میں آ رہی ہے. ہم کیوں مولا سید الشہداء کو اب تک یاد کر رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شہید ہے, اور شہید زندہ جاوید ہے, کبھی نہ مرنے والی حقیقت. دنیا اس کو سمجھ پا رہی ہے؟ یہ نہیں سمجھ پا رہے. یہ وہ فرق ہے جو دین اسلام بعض اوقات دیتا ہے کہ انسان کچھ اور طریقے سے دیکھنے لگتا ہے. اور میں فوراً روایت کے آخری حصے کو بیان کرنے کی خاطر اس کے اوپر جاؤں, اور وقت تقریباً اختتام پر ہے, لیکن ایک دو تین جملات ضرور عرض کر دوں. عنوان بصری آئے, مولا چھٹے امام کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اور ان سے پوچھا کہ مولا اپنے علم میں سے مجھے کچھ رزق نصیب فرمائے. فوراً فرمائے کہ علم جو ہے وہ سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوتا. علم تو جو خدا جس کے دل میں چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اور ایک عبارت میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دو دن سے عرض کر رہا ہوں, ایک اور طرح بھی یہ عبارت کوٹ ہوئی بھی ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تمہیں اگر علم چاہیے تو حقیقت عبودیت کو طلب کرو, اور علم عمل کرنے سے بڑھتا ہے, اور اللہ سے پوچھو تو خدا تمہیں سکھا دے گا. انہوں نے فوراً حقیقت عبودیت کو پکڑا اور کہا کہ مولا یہ حقیقت عبودیت کیسے آتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ حقیقت عبودیت تین چیزوں سے آتی ہے, اور اس کے اندر فرمایا کہ بندہ اپنے مال کو اپنی ملک نہ سمجھے, اللہ کی امانت سمجھے, اپنے نفس کے لیے تدبیر نہ کرے, اللہ کے اوپر چھوڑ دے, امر و نہی کو انجام دے اور اسی میں اپنی زندگی گزارے. تیسرا پوائنٹ فرمایا جو خدا نے حکم دیا ہے اسے کرے, اور جس سے منع کیا اسے باز آ جائے, اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہم غم بنائے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ کرے گا تو اس کے اوپر دنیا, ابلیس, خلق یہ سب آسان ہو جائے گا, دنیا کے مصائب جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا اس کو اتنا کوئی وقت نہیں ملے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے فخر و مباحت کرے, وہ لوگوں کے سامنے شو بازیوں میں نہیں جائے گا, وہ اللہ کے امر و نہی کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو مشغول کرے گا, اور اس کو یہ حقیقت عبودیت حاصل ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کو یہ مل گیا, ہذہ اول درجت التقا, یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے, یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. اور یہ وہ آیہ کریمہ کا مصداق ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اس کے بعد عنوان بصری نے دیکھا کہ میں مولا سے فوراً کوئی اور بات پوچھوں, فرمایا اسی نہیں مولا مجھے وصیت کرے. اور مولا نے فرمایا کہ میں تمہیں نو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں, اسی کو بتس آتے امور. امام نے نو چیزوں کی وصیت فرمائی, اور میرا ارادہ تھا کہ آج نو میں سے کم ایک حصہ. امام نے فرمایا کہ میں تمہیں نو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں, اور ان نو میں سے امام نے فرمایا تین کا تعلق کھانے پینے سے ہے, تین کا تعلق حلم سے ہے, حلم یعنی اخلاقیات سے, نفسانیات سے, اور تین کا تعلق علم سے ہے. نو وصیتیں کریں, فرمایا تین کا تعلق کھانے پینے سے ہے, تین کا تعلق حلم سے اخلاقیات سے, تین کا تعلق علم سے ہے. اور مولا نے اس کے بعد ان کو تاکید بھی کی, اور اس کے بعد فرمایا کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. فرمایا فحفظها, اے عنوان بصری ان نو چیزوں کو سنبھال لینا. امام کا تاکید دیکھیے, امام کی تاکید وَإِيَّاكَ وَالتَّهَاوُنَ بِهَا, اور اے عنوان بصری ان چیزوں میں سستی ہرگز نہ کرنا. یہ جملے کن کے لیے ہیں؟ امام یاد ہے پہلے کہہ چکے تھے یہ میری وصیت ان سب لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں. لِمُرِيدِ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, جو اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں ان سب کو یہ وصیت ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو جملہ ہے نا فحفظھا وإیاک والتهاون بها, اس کا مطلب ہے یہ ہم سب کے لیے بھی ہے اگر ہم اس راستے پہ چلنے کا ارادہ کر رہے ہیں, کہ ان سب کو سنبھال لو اور ان کے معاملے میں سستی نہیں کرنا. فقال عنوان, عنوان بصری نے کیا کہا, ففرغت قلبی لہ, تو میں نے اپنے دل کو خالی کر کے تیار کر لیا. یعنی انہوں نے سمجھ لیا کہ اب جو بات ملنے والی ہے بہت اہم ہے, تو انہوں نے کیا کیا, اپنے دل کو ہر چیز سے خالی کیا کہ اب یہ جو ملے مجھے اس کو سنبھالنا ہے, چونکہ امام نے کہا کہ فحفظ ہے اس کو سنبھال لو, اور یا کب تہاون بہا, اور اس میں ہرگز کوئی سستی نہیں کرنا. بس تین چیزیں جو امام نے فرمایا. اچھا, جس کو میں نے تعبیر کیا کہ یہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہے, امام نے اس کا ٹائٹل کیا دیا؟ امام نے اس کا ٹائٹل دیا ریاضت النفس. فرمایا یہ نفس کی ریاضت سے اس کا تعلق ہے. یہ جو تین چیزیں شروع کی ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ نفس کی ریاضت سے ہے. ریاضت کسے کہتے ہیں؟ نفس کے اوپر کوئی پریکٹس کی جائے, کوئی थोड़ा सा उसको दबा कर कोई मिसाल के तौर पर जिस्म की रियाजत होती है एक्सरसाइज, ये नफ्स की रियाजत है, तुम नफ्स के साथ रियाजत करो जैसे आप बॉडी के साथ एक्सरसाइज करते हैं ताकि बॉडी अपनी फॉर्म में आ जाए, और इस तरह नफ्स के साथ रियाजत है। तो फरमाया तीन नफ्स की रियाजत से, जिनका ताल्लुक खाने पीने से मैं भी अर्ज करूंगा, तीन का ताल्लुक हिल्म से है, तीन का ताल्लुक इल्म से है, जिसका ताल्लुक नफ्स की रियाजत से है वो मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमाया फैया का अल्लाह ताकुल माला तश्तही, कभी ऐसी हालत में मत खाना जब तुम्हारा खाने का दिल नहीं चाह रहा, पेट भरा हुआ है, खाने की जरूरत नहीं है, मत खाओ, मत खाना। इया का कभी नहीं करना है काम, क्यों? फइन्नहु यूरिसुल हिमाकत वल बला, चूंकि इसके नतीजे में तुम्हें हिमाकत और कम अकली मिलेगी, हिमाकत आएगी कम अकली आएगी, तुम्हारी फहम में कमजोरी हो जाएगी, तुम्हें चीजें समझ में नहीं आएंगी, कुल लाख तुम्हें समझाए तुम अपनी हैसियत में मगन रहोगे, तुम्हारे कानून पर असर ही नहीं पड़ेगा। इमाम ने पहला जुमला, जुमले में कहीं हलाल हराम आया क्या? नहीं, इसका मतलब है इसका हलाल हराम से अभी ताल्लुक नहीं है, चाहे हलाल खाओ लेकिन ये काम अपने साथ मत करना। फरमाया कि फैया का अल्लाह ताकुल माला तश्तही, जिसकी तुम्हें ख्वाहिश नहीं है तो पेट भरा हुआ है मत खाओ। फइन्नहु यूरिसुल हिमाकत वल बला, इससे हिमाकत आएगी कम अकली आएगी और नादानी में जाओगे। वला ताकुल इल्ला इंदल जू, सिर्फ उस वक्त खाना जब तुम्हें वाकई भूख लग रही है, एहसास करो जरूरत है तो खाना, नहीं है जरूरत मत खाना। अच्छा आप कहेंगे कहां मारिफ इलाहिया हकीकत उबूदियत कहां, ये बात इसका ताल्लुक तो फिजिक्स से ज्यादा लग रहा है, नहीं फिजिकल बॉडी से ज्यादा लग रहा है इसका, नहीं मसला सारा यहां पर है कि जो हम जो कुछ खाएंगे इसी से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ असर रूप भी पड़ना है, और कितना नफीस, अगर इसको किसी को समझना है ये जुमला तो आशूर के दिन सईदुल शुहदा का जुमला देखिए, मौलाना ने क्या फरमाया था, फरमाया तुम्हें मेरी आवाज नहीं आएगी।